وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توحید باری تعالیٰ کا بیان جاری ہے، اسلام کے تصور توحید کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم نے کل کی تھی، اور اس کے اختتام پر بتایا تھا کہ آئندہ درس قرآن میں ہم اللہ رب العزت کے دو اسماء یعنی الہ اور اللہ، ان دو اسماء کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ پاک کے یہ دونوں اسماء کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے، جسے باب توحید کہتے ہیں، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے الہ اور اللہ اپنے یہ دونوں نام استعمال فرمائے. ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. لفظ الہ کا معنی کیا ہے؟ علماء لغت کے مطابق الہ کے مختلف معنی ہیں. پہلا معنی بیان کرتے ہوئے علماء لغت بیان کرتے ہیں کہ الہ کا لفظ یہ آلہ یا اللہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے عبادت کرنا. یہ آلہ اس سے الہ مشتق ہے، ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے عبادت کرنا. تو اس صورت میں الہ کا پہلا معنی ہوا معبود، یعنی وہ ذات جو عبادت کے لائق ہو، اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. وہ ذات جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہا جاتا ہے. وہ ذات جس کے حضور عبادت کی غرض سے سر نیاز خم کیا جائے، سر جھکایا جائے، اس ہستی کو، اس ذات کو الہ کہتے ہیں. قرآن مجید نے الہ بمعنی معبود متعدد مقامات پر استعمال کیا. ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب کہا اپنے بیٹوں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہ جب آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، وہ بولے، انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا جو تھے ان کے الہ کی. تو یہاں الہ بمعنی معبود. ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی ایک ہستی بھی ایسی نہیں کہ جو عبادت کے لائق ہو. اور قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدنی فاعبدونی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول مبعوث کیے، من قبلک، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول مبعوث کیے اور جتنے بھی رسولوں کو ہم نے اس زمین کی طرف بھیجا، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، ہم نے ان پر وحی کی اور وہ وحی کیا تھی کہ میرے سوا کوئی بھی الہ نہیں، فعبدونی، پس تم میری عبادت کرو. تو الہ وہ ہستی کہ جس کی عبادت کی جائے، اور اس بنا پر الہ کا معنی پھر یہ ہوا کہ وہ ذات جو ہر ذرے کے لیے پرستش کے لائق ہے اور صرف وہی عبادت کے مستحق ہے، وہ ذات جو خود خالق ہے باقی سب مخلوق، وہ ذات جو خود مالک ہے اور باقی سب مملوک، وہ ذات جو خود باقی ہے اور اس کے سوا سب فانی، وہ ذات جو خود قدیم ہے اور اس کے سوا سب حادث، وہ ذات جو خود غنی ہے اور باقی سب محتاج، وہ ذات کہ جو خود خالق ہے اور اس کے علاوہ باقی ہر چیز اس کے حضور مخلوق اور اس کا بندہ ہونے کا درجہ رکھتی ہے. تو چونکہ ہر چیز اپنے وجود اور کمال میں اس کی محتاج ہے، اس کی رحمت کی محتاج ہے اور اس کے کرم ربوبیت کی محتاج ہے، اس لیے اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے اور وہی ذات کائنات کی معبود ہے. یہ الہ کا پہلا معنی، الہ بمعنی معبود، یعنی وہ ذات کے جو حقیقتاً عبادت کے لائق ہو، جو پرستش کے لائق ہو اور اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہ ہو، تو معبود، یہ پہلا معنی ہے الہ کا. اور الہ کا دوسرا معنی کہ الہ کا لفظ یہ لاہن اس سے بنا ہے، اور امام راضی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ الہ یہ لاہ لاہ اس سے مشتق ہے، اور اس سے مراد وہ ذات ہے، اس کا معنی ہے بلندی اور ارتفاع. لاہن اس کا معنی ہے بلندی، کسی چیز کا بلند ہونا اور کسی چیز کا رفیع ہونا، ارفع ہونا، اعلیٰ ہونا، بلند ہونا. تو اس سے اگر الہ کو مشتق مانے تو پھر الہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ذات جو ہر عجز اور ہر کمزوری سے بلند ہو، وہ ذات جو ہر نقص سے بلند ہو، وہ ذات جو ہر عیب سے بلند ہو، وہ ذات جو ہر خطا اور ہر ضرورت سے بلند ہو، وہ ذات جو ہر احتیاج سے بلند ہو، وہ ذات جو ہر مناسبت سے بلند ہے، وہ ذات جو ہر مماثلت سے بلند ہے، وہ ذات جو ہر کفر اور شرک سے بلند ہے، وہ ذات جو ہر ظلم اور جور سے بلند ہے، وہ ذات جو انسانی وہم و گمان اور تصور سے بلند ہے، وہ ذات جو انسانی سوچ اور فکر سے بلند ہے، اور وہ ذات جو انسان کی قوت ادراک اور اس کی طاقت و توصیف سے بھی بلند ہے، اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ ذات جو بلندی والی ذات ہے، بڑی عظیم ذات ہے، وہ ذات جو رفیع شان ذات ہے، اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. تو الہ کا دوسرا معنی ہوا بلند، الہ کا دوسرا معنی ہوا وہ ذات کہ جو ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کے نقص سے بہت ماورا اور بہت بلند ہے. اور قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ ذات بلند ہے ان کی باتوں سے. یعنی کچھ لوگ اس قسم کے نظریات اللہ رب العزت کے بارے میں رکھتے تھے، اس کی ذات کے بارے میں، کہ جو اس کی شان کے لائق نہ تھے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سبحانہ وتعالی عما یصفون، کہ اللہ کی ذات یعنی میری ذات تو تو پاک ہے اور وہ ذات بلند ہے ان باتوں سے کہ جو لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں. اسی طرح ایک مقام پر اللہ پاک کی شاعت فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون, کہ تیرا رب جو عظمت والا اور بلندی والا رب ہے پاک ہے ان کی باتوں سے, اور وہ ذات جو ہر مکان سے بھی بلند ہے. اس لیے اس عالم کو کہ جہاں اس کے انوار ذات کا جلوہ عیاں ہے, اصطلاح میں اسے عالم لا مکان کہتے ہیں. اس لیے کہ مکان کو عالم بھی یہاں مجازن کہا جاتا, یہ جو مکان کی بات کی جاتی ہے اسے لا مکان کہا جاتا ہے, عالم کہا جاتا ہے, تو اس مکان کو عالم بھی مجازن کہا جاتا ہے. ورنہ وہ ذات تو کہتی ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا مکون المکان ولیس لی مکان سوا الانسان, کہ میں تو مکان بنانے والا ہوں اور سوائے انسان کے وجود کے میرا کوئی اور مکان نہیں ہے. میں اگر رہتا ہوں تو قلب انسانی کے اندر رہتا ہوں. ایک مقام پر حدیث قدسی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المومن, کہ مجھے نہ یہ زمین سما سکتی ہے نہ آسمان مجھے سما سکتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ جس کے اندر میں سما جاتا ہوں, اور وہ چیز انسان یعنی مرد مومن کا دل ہے جس میں میں سما جاتا ہوں, قلب مومن میں سما جاتا ہوں. حاضرین محترم, یہ الہ کا دوسرا معنی یعنی بلند اور بالا ہستی. پہلا معنی معبود, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. دوسرا معنی الہ کا بلند یعنی لا الہ نہیں ہے کوئی بلند الا اللہ مگر اللہ. یہ دو معنی ہوئے. اور تیسرا معنی الہ کا لاہ, یہ لفظ لاہ یلوہ سے بنا ہے. الہ کا لفظ بعض علماء لغت کے مطابق یہ لفظ الہ کا لاہ یلوہ سے بنا ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے مخفی ہونا, پوشیدہ ہونا, چھپا ہوا ہونا. تو الہ کا تیسرا معنی ہوا کہ وہ ذات جو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہے, وہ ذات جو انسان کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہے, وہ ذات کہ جس کو انسانی نگاہ اس طرح عام حالات میں انسانی نگاہ اس کو بے نقاب دیکھ نہیں سکتی. تو الہ کا معنی مخفی ہونا, پوشیدہ ہونا, چھپا ہوا ہونا. تو وہ ذات جو ہر آنکھ سے پنہاں ہے اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. یہ الہ کا تیسرا معنی ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اللہ وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں اپنی چار شانوں کا ذکر کیا کہ میں اول بھی ہوں, میں آخر بھی ہوں, میں ظاہر بھی ہوں اور میں باطن بھی ہوں, میں ظاہر بھی ہوں اور میں پوشیدہ بھی ہوں, یعنی میں عیاں بھی ہوں اور میں نہاں بھی ہوں, میں ظاہر بھی ہوں میں باطن بھی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز یا تو وہ ظاہر ہوگی یا وہ باطن ہوگی, یا وہ پوشیدہ ہوگی یا وہ دکھائی دے رہی ہوگی, نظر آ رہی ہوگی. اب کوئی ایک چیز بیک وقت ظاہر اور باطن کیسے ہو سکتی ہے؟ اب یا تو اسے ظاہر ہونا چاہیے یا اسے پوشیدہ یعنی باطن. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ وہ ذات, وہ جلوہ حسن ذات کے اعتبار سے مخفی ہے اور صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے. خالق کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے مخفی ہے, چھپا ہوا ہے, پوشیدہ ہے, لیکن صفات کے اعتبار سے خالق کائنات ظاہر ہے. اور اس کائنات کے اندر, اس نظام کائنات کے اندر ہر سو اس کے صفاتی جلووں کا نظارہ ہے. اس کی بے پایا رحمتیں اور نشانیاں ظاہر ہیں جو پکار پکار کر رب کائنات کے وجود کا اعلان کر رہی ہیں, جو قدم قدم پر اس کے ہونے کا یقین دلا رہے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ اعتبار سے مخفی ہے اور صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے. خالق کائنات اپنی ذات کے اعتبار سے مخفی ہے, چپ
نظارہ ہے، اس کی بے پایا رحمتیں اور نشانیاں ظاہر ہیں، جو پکار پکار کر رب کائنات کے وجود کا اعلان کر رہی ہیں، جو قدم قدم پر اس کے ہونے کا یقین دلا رہی ہیں۔
اس کی مخلوقات کے اندر اس کے صفاتی جلوے ہیں جو ظاہر ہیں اور پکار پکار کر اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی ذات کی گواہی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی خالق کائنات کے ظاہر ہونے کا، بیک وقت ظاہر اور باطن ہونے کا، بیک وقت ظاہر اور پوشیدہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اتنی شدت کے ساتھ ظاہر ہو کہ بہت زیادہ شدت اس کے ظہور میں پائی جائے، وہ ظاہر ہو لیکن اس کے ظہور میں بہت زیادہ شدت پائی جائے، تو وہ چیز ظاہر بھی ہوتی ہے اور باطن بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عین نصف النہار پر جب شدید گرمی کے موسم میں سورج چمکتا ہے تو وہ سورج یعنی اتنی تیز روشنی اور اتنی تیز حدت ہوتی ہے کہ سورج کی طرف انسان نگاہ اٹھا کے نہیں دے سکتا، تو شدت ظہور کی وجہ سے وہ سورج انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن ظاہر بھی ہوتا ہے تو چونکہ نظر نہیں آتا تو نظر نہ آنے کی بنا پر وہ چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، پوشیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو شدت ظہور کی بنا پر خالق کائنات وہ اس کے جلوے، خالق کائنات اس کی ذات انسان جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، کہ جس طرح سورج گرمی کا موسم میں شدت ظہور کی بنا پر دکھائی نہیں دیتا مگر دکھائی نہ دینے کے باوجود اس کے وجود سے کوئی چیز، کوئی شخص، کوئی آنکھ انکار نہیں کر سکتی۔ تو خالق کائنات جو اپنے شدت ظہور کی بنا پر اللہ ظاہر ہے مگر شدت ظہور کی بنا پر وہ نظر بھی نہیں آ رہا اور انسان کی آنکھ سے اوجھل بھی ہے۔ اور تیسرا معنی بیک وقت اس کے ظاہر اور باطن ہونے کا یہ ہے کہ خالق کے کائنات انسان کے اتنا قریب ہے کہ انسان کی آنکھ اسے نہیں دے سکتی۔ اور یہ عام یہ تصور انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ یعنی فاصلے پر ہو، تھوڑے سے فاصلے پر ہو، وہ چیز اتنی نمایاں نظر آتی ہے، لیکن جو چیز جوں قریب آتی چلی جاتی ہے وہ اتنی یعنی مدھم سے مدھم تر ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور بلا تشبیہ اور بلا مثال کسی نے اسی تصور کو بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا کہ دور تھے جب تم تو پلکوں تک کے سائے گن لیے، دور تھے جب تم تو پلکوں تک کے سائے گن لیے، جیسے جیسے تم قریب آئے دھواں بنتے گئے۔ تو جو چیز جوں قریب آتی چلی جاتی ہے وہ آنکھ سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ آنکھ مثال کے طور پر اب یہ انگلی ہے، انسان اگر ایک فٹ کے فاصلے پر رکھے اور آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کے قریب لائے تو ایک وقت ان آنکھ کے ساتھ لگا دے گا تو وہ انگلی دکھائی دینا نظر نہیں آئے گی، انگلی دکھائی دینا بند ہو جائے گی۔ جس طرح خالق کی کائنات اپنے اتنا قریب ہے، انسان کے اتنا قریب ہے کہ اس شدت قرب کی بنا پر خالق کے کائنات کا وجود دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگوں میں تو تمہارے قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہوں؟ ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو تمہارے اتنا قریب ہیں کہ تمہاری اپنی شہرگ بھی اتنا قریب نہیں ہے کہ جتنا ہم تمہارے قریب ہیں۔ تو وہ چیز جو آنکھ کے اوپر رکھ دی جائے نظر نہیں آتی، تو وہ چیز جو شہرگ سے بھی قریب ہو وہ کیسے دکھائی دے سکتی ہے، وہ کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اور چوتھا معنی اللہ رب العزت کے نظر نہ آنے کا اور اللہ کے مخفی ہونے کا یہ ہے کہ وہ خالق کائنات خود مخفی ہے مگر اس کی قدرتیں ظاہر ہیں، کہ جس طرح وجود انسانی کے اندر روح نظر نہیں آتی لیکن اس روح کے سبب ہونے والے اعمال دکھائی دیتے ہیں، اصل جو چیز ہے انسان کے اندر، وجود کے اندر، اور جس سے انسان کی حرکات کا نظام قائم ہے، جس سے انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، تو انسان کا جسم کا سارے کا سارا نظام اسی روح کے سبب چلتا ہے۔ لیکن وہ چیز جس کے سبب انسان کے جسم کا نظام چل رہا ہے وہ چیز خود نظر نہیں آتی، تو جس طرح روح انسان کی خود مخفی ہوتی ہے لیکن اس کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، اس کے تصرفات ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح خالق کائنات اس کی ذات خود مخفی ہے مگر اس کی قدرتیں کائنات کے ایک ایک ذرے سے ظاہر ہو کر اس کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں اور اس کے توحید کی گواہی دے رہی ہیں۔ اور یہ الہ کا تیسرا معنی تھا، یعنی وہ ذات جو مخفی ہے، جو پوشیدہ ہے۔ اور چوتھا معنی الہ کا آلہا، یہ ایک لفظ ہے آلہا، الہ کا لفظ آلہا سے بنا، بعض علماء لغت کے مطابق آلہا کا ایک معنی جھکنا، راغب ہونا اور رجوع کرنا ہے، اسی سے لفظ الہ بنا۔ تو اس صورت میں الہ کا معنی چوتھا معنی یہ ہوا کہ وہ ذات کہ جس کی طرف جھکا جائے اور جس کی طرف رجوع کیا جائے اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. وہ ذات کہ جس کی طرف جھکنا, جس کی طرف راغب ہونا, جس کی طرف رجوع کرنا یہ ایک ضروری اور فطری امر قرار پا جائے اور انسان کا دل کسی عظیم ہستی کے تصور کے تابع ہو جائے اور انسان کا دل یہ ضرورت محسوس کرے کہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے آگے جھکنا ضروری ہے, تو وہ ذات کہ جس کے آگے جھکا جائے, جس کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ ذات کہ جس کی طرف انسان جھکے, جس کی بارگاہ کی طرف راغب ہو اور جس کی طرف انسان رجوع کرے اس ذات کو الہ کہتے ہیں. تو الہ کا معنی ہوا وہ ذات جس کی طرف انسان کی رغبت ہو جائے, جس کی طرف جھکا جائے اور جس کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ رجوع کرے. اس مفہوم میں اس بات کا اعلان ہے, الہ کے اس جھکنے اور راغب ہونے اور رجوع کرنے کے مفہوم میں اس بات کا اعلان ہے کہ اے انسان تو جتنا چاہے اپنے رب سے باغی ہو جائے, تو جتنا چاہے سرکش ہو جائے, جتنا چاہے منہ موڑ لے, جتنا چاہے اس بارگاہ سے اور اس ذات سے تعلق توڑ لے اور جتنا چاہے اس ذات سے دور ہو جائے, لیکن جب مصیبت کی گھڑی آئے گی اور ظاہری اسباب سارے ختم ہو جائیں گے اور ظاہری تیرے اسباب جن پر تجھے بھروسہ ہوگا, جن پر تیرا اعتماد ہوگا, وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے اور کوئی امید قائم نہیں رہے گی اس مصیبت کے اندر, اس گھبراہٹ کے اندر, جب سارے ایک ایک کر کے تیرا ساتھ چھوڑتے چلے جائیں گے اور جب ساری امید کی کرنیں ایک ایک کر کے بجھتی چلی جائیں گی, تو اس عالم میں کہ جب تیرے ارد گرد کے ماحول کے اندر مایوسی کے اندھیروں کے سوا کچھ نہ ہو, تیرے ارد گرد کے ماحول کے اندر پریشانی اور اذیت کے اندھیروں کے سوا کچھ نہ ہو اور کسی جانب سے مدد کی کوئی ہلکی سی امید کی کوئی کرن تک نظر نہ آ رہی ہو, جب سارے محبتوں کے دعوے کرنے والے, جب سارے تعلق کے دعوے کرنے والے, جب سارے رشتے اور ناتوں کے دعوے کرنے والے جب ایک ایک کر کے تیرے ساتھ چھوڑ چکے ہوں اور تیرے ارد گرد مایوسیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہو, تو اے انسان اس لمحے یہ تیری فطرت کا تقاضا ہوگا کہ ان مایوسیوں کے اندھیروں سے تیرے دل کے اندر سے ایک آواز نکلے گی اور یہ آواز ہوگی کہ اے وہ ہستی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اے وہ ہستی جس کے حضور سارا نظام کائنات جھکا ہوا ہے, اے وہ ہستی کہ جس کا دست غیب ایک ایک ذرے کے پیچھے کار فرما ہے, ایک ایک عمل کے پیچھے کار فرما ہے, اے وہ ہستی اگر کوئی ایسی ہستی ہے تو وہ مجھے بچا لے, وہ مجھے اس ماحول سے اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال لے. اور وہ ہستی کون ہے؟ دل کے اندر سے آواز آئے گی کہ رب کائنات اب تو سارے سہارے چھوٹ گئے, اب تو سارے تعلق چھوٹ گئے, اب تو سارے ناطے, ساری محبتوں کے دعوے کرنے والے ایک ایک کر کے چھوٹ رہے ہیں, ایک ایک کر کے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. اب دل کے اندر سے آواز نکلے گی کہ اے اللہ اب تو مجھے بچا لے, رب کائنات اس ماحول سے اب تو ہی مجھے نکال, اب کوئی دنیا کا نظام مجھے تباہی بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتا, الا اللہ, ہاں مگر اللہ کی ذات ہے کہ جو مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر مجھے سکون کی روشنی میں لا سکتی ہے. تو وہ ذات کہ جس کی طرف انسان جھکے, انسان کی طبیعت کے اندر, انسان کی نیچر کے اندر یہ چیز شامل ہو کہ وہ نیچر, وہ طبیعت, وہ قلب, انسان کا وہ روح جس ذات کی طرف جھک جائے, راغب ہو جائے اور مصیبت کے کڑے وقت میں جس کو پکارے اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ ذات کہ جس کی طرف یعنی جھکا جائے, جس کی طرف انسان راغب ہو اور مصیبت اور پریشانی میں جس کی جانب رجوع کرے. انسان ٹوٹے دل سے جب ہر طرف سے رشتوں ناطوں سے مایوس ہو کر ٹوٹے دل سے جس ذات کو صدا دے اور جس کی جانب متوجہ ہو خالق کائنات, اس ذات کو پھر الہ کہا جاتا ہے. وہ خالق کائنات جو ٹوٹے دلوں سے محبت کرتا ہے, جو انسان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی ان کرچیوں سے, ان کی شکستہ آئینوں کی کرچیوں سے پیار کرتا ہے, جو اس کو صدا دیتا ہے, پھر اس کی رحمت ایک ایک کرچی کو چنتی ہے اور سینے لگاتی ہے, پھر خالق کائنات اس انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر اللہ رب العزت پھر سکون اور اطمینان کے ماحول کے اندر, روشنی کے اندر اللہ پاک یعنی اس کا ماحول تبدیل کر کے خالق کائنات اس کو ان مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کے ماحول میں لے آتا ہے. تو وہ ذات جس کی طرف ہر مصیبت میں دل جھک جائے, راغب ہو جائے, اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے. تو الہ کا یہ چوتھا معنی ہوا. اب الہ کا ایک معنی ہے عطا کرنے والا, پناہ دینے والا. وہ ذات قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وہ یجیرو ولا یجارو علیہ, کہ وہ خالق کائنات وہی پناہ دینے والا ہے اور اس کے علاوہ اس کے خلاف کوئی بھی دنیا کے اندر پناہ دینے والا نہیں. یعنی اللہ رب العزت جس کو اپنی پناہ میں لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ رب العزت کی جانب سے اگر کسی کے نقصان کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی شخص اس ذات کو اس شخص کو اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا. وَهُوَ يُجِيرُ, وہ اللہ پناہ دینے والا ہے, پناہ میں لینے والا ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اور کوئی بھی اس کے خلاف جو ہے وہ پناہ نہیں دے سکتا. تو الہ کا ایک معنی عطا کرنے والا, پناہ دینے والا. تو پھر اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ الہ وہ ہستی ہے, وہ ذات ہے, وہ رب ہے کہ جو انسانیت کو اس کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل کے لیے جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے, اور جس کو جس امر میں پناہ کی ضرورت ہوتی ہے خالق کائنات اس کو وہ پناہ بھی عطا کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ, کہ کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں کہ جو غیر خدا کی طرف سے ہو. یہ تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی جانب سے ہیں, تو عطا کرنے والا میں ہوں. الہ کا ایک معنی ہے عطا کرنے والا, اور الہ کا یہ لفظ آلہ, بعض علماء لغت کہتے ہیں کہ یہ لفظ آلہ سے بنا, اور آلہ کا معنی ایک معنی ہوتا ہے سکون پانا, سکون پانا. اور عربی ادب کے اندر کہا جاتا ہے اللہ تو الہ فلان اے سکنت الیہ, یعنی میں نے فلاں چیز سے فلاں شخص سے فلاں چیز سے میں نے سکون پایا, تو اسی سے لفظ الہ بنا. یعنی تو پھر اس صورت میں الہ کا چھٹا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات کہ جس سے بےتاب دلوں کو تسکین ملتی ہے, وہ ذات کہ جس سے مضطرب اور پریشان دلوں کو چین ملتا ہے. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار تمہارے دلوں کا اطمینان وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے, تمہارے دلوں کا سکون وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا, کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل ان کپکپاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل لرز جاتے ہیں. یہاں اللہ کے ذکر سے اہل ایمان کے دل لرز جانے کا ذکر ہے. اہل دل سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جب محبت شدت اختیار کر کے عشق کا روپ دھار لیتی ہے, محبت جب عروج پا کر عشق کے سانچے میں ڈھلتی ہے اور عشق کے زینے پر سوار ہو جاتی ہے, تو دل پر عجیب کیفیات طاری ہونے لگتی ہیں. اس وارفتگی اور جنون کی حالت میں جب محبوب کا نام سننے میں آئے یا کہیں اس کا تذکرہ ہو یا خود اس کی یاد دل کے اندر زور پکڑ دے تو دل لرز لرز جاتا ہے, اور بعض اوقات کب کبھی کسی کیفیات طاری ہو جاتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جسم کے اندر بجلی کی ایک لہر سی دوڑ گئی ہو. عاشق محبوب کی یاد میں پھر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتا ہے, پھر آنکھیں برسنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر ہونٹوں سے آہوزاری شروع ہوتی ہے, اور پھر یہی محبت ایک کیفیت میں بدلتے بدلتے اور عروج پاتے پاتے پھر شوق کی حد سے نکل کر پھر اشتیاق کی حدوں تک پہنچ جاتی ہے. اب شوق کی حد سے نکل کر شوق کی کیفیت سے نکل کر یہ محبت اشتیاق اور عشق کی کیفیت میں بدل جاتی ہے, اور شوق اور اشتیاق میں فرق ہوتا ہے. شوق کی کیفیت اور ہوتی ہے, اشتیاق کی کیفیت اور ہوتی ہے. شوق کا معنی اور ہے, اشتیاق کا معنی اور ہے. شوق کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی دل کے اندر محبت کی وہ کیفیت کہ جب انسان بے چین ہو مضطرب ہو وہ محبوب کو دیکھنا چاہے, اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے جلووں سے پیاسی آنکھوں کو سیراب کرنا چاہے, تو جو ہی محبوب سامنے آئے انسان کی بے چین آنکھیں انسان کی مضطرب آنکھیں سکون پا جائیں, انسان کے مضطرب دل کو قرار آ جائے. تو شوق محبت کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب محبوب کو تک لیا جائے تو دل کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے, دل کو تسکین نصیب ہو جائے, دل کو سکون مل جائے, بے قراری تھم جائے, اضطراب ختم ہو جائے, بے چینی کے دروازے بند ہو جائیں. تو شوق وہ کیفیت ہے کہ محبوب کو دیکھ لینے کے بعد اضطراب ختم ہو جائے. لیکن اشتیاق محبت کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو جو محبوب سامنے آتا ہے بے چینیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں, بڑھتا چلا جاتا ہے. جو جو محبوب کی آواز کان میں پڑتی ہے اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے, جتنا محبوب قریب ہوتا ہے اضطراب بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اشتیاق کی کیفیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو جو جتنا محبوب کا ذکر انسان سنتا ہے اتنا ہی اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا اسی کیفیت کو, اشتیاق کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں مہوے یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب مل کر بھی اداسی نہ جائے، اس کیفیت کو اشتیاق کہا جاتا ہے، کہ جب ذکر سن کر بھی اداسی نہ جائے، اس کیفیت کو اشتیاق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پیٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت شوق کی حدوں سے نکل کر یوں اشتیاق کے زینے پر فائز ہو جاتی ہے کہ جو جو وہ میرا ذکر سنتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے اور بےتاب ہو جاتے ہیں، جو جو وہ میری یاد میں مگن ہوتے ہیں وہ میرے قرب کے لیے اتنا ہی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب شام کے سائے ڈھل جاتے ہیں اور دنیا خواب غفلت میں سو جاتی ہے، تو میرے وہ عاشق، وہ زاری کرنے والے، وہ آہو زاری کرنے والے، وہ عاشق ہوتے ہیں، رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں جاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام میں نظر آتے ہیں، کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی حالت مناجات میں نظر آتے ہیں، کبھی دعائیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی حالت سجدہ میں نظر آتے ہیں، کبھی حالت قیام میں نظر آتے ہیں۔ دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو جو عاشق بھی جاگ رہا ہوتا ہے، معشوق بھی جاگ رہا ہوتا ہے، محب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ محبوب بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، وہ محبوب جاگ رہا ہوتا ہے، ادھر محب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں کہ جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر میں ان کو اس پیار کا سرا یہ دیتا ہوں کہ ان کے وجود کا پھر سکون کی لہریں اتارتا ہوں، پھر وہ سکون کے مخزن بن جاتے ہیں، سکون کے منبع بن جاتے ہیں، تو ان کی ذات کو میری ذات سے سکون ملتا ہے۔ پھر وہ چاہے کسی جھونپڑی میں بیٹھے ہوں، ساری کائنات کا سکون سمٹ کر ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، ساری کائنات کا سکون سمٹ کر، ساری کائنات کی تمانیت سمٹ کر ان کی روح میں اتر جاتی ہے، ان کے دل میں اتر جاتی ہے، اور پھر ان کے دل کا سکون دنیا کے کسی نظام میں نہیں ہوتا، ان کے دل کا سکون بادشاہت میں نہیں ہوتا، ان کے دل کا سکون دولت میں نہیں ہوتا، ان کے دل کا سکون تو فقط ایک چیز میں ہوتا ہے کہ دھڑکن دھڑکن اللہ اللہ کی صدا بلند کرتی رہے، دھڑکن دھڑکن مولا مولا کی صدا بلند کرتی رہے۔ ان کا سکون میرے ذکر سے وابستہ ہو جاتا، میری یاد سے وابستہ ہو جاتا ہے، میری محبت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے حاضرین کہ یہ دولت انسان کو سکون سے آشنا نہیں کر سکتی، یہ دولت جس کے پیچھے ہم مارے مارے پھرتے ہیں، صبحوں سے لے کر شام تک ہم ذلیل ہوتے پھرتے ہیں اور کیا کیا کچھ یعنی حرام اپناتے پھرتے ہیں، یہ دولت جس کے لیے ہم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھوں کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ دولت جس کے لیے ہم ہر اچھے برے کی تمیز مٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید جس کے بارے میں کہتا ہے رہاکم التکاثرو حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں اس کثرت نے، اس دولت کی کثرت نے لوگوں تباہ کر رکھا ہے، اس کثرت کے تصور نے تم کو تباہ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ وقت آتا ہے حتی زرتم المقابر کہ تم قبروں کے اندر اتر جاتے ہو، تم یہ نوٹ گنتے گنتے، تم یہ پیسے گنتے گنتے، تم یہ مال و دولت جمع کرتے کرتے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہی مال و دولت جس کے لیے زندگی طرف کی تھی، وہ سب سے پہلے وہی بے وفا نکلتا ہے، سب سے پہلے وہی ساتھ چھوڑتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو، میری نماز جنازہ پڑھائی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، تو وہ پیسہ جس کی خاطر ہم ساری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، سب سے پہلا بے وفا وہی نکلتا ہے، الا یہ کہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہو وہ کام آتا ہے۔ حاضرین محترم، بہت سے دولت مندوں کا حال آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دولت مند، کہ وہ ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، اور وہ چیز ان کا سکون قلب ہے۔ کائنات کی ساری ہر چیز آسائشیں مہیا ہیں، لیکن جو چیز چھنی ہوئی ہے وہ ان کے دل کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے، جو انہیں کہیں سے بھی مہیا نہیں ہو رہا۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے دلوں کا سکون دولت میں نہیں، دنیاوی آسائشوں میں نہیں، تمہارے دل کا سکون تو قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور یہ ذکر تمہیں سکون کی لہریں تمہارے وجود کے اندر منتقل کرتا رہے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کا یہ سکون کا تعلق انسان کی ایکسٹرنل ورلڈ، انسان کی خارجی کائنات سے ہے ہی نہیں، سکون کے چھوٹے انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں، سکون کے سرچشمے انسانی وجود کے اندر سے پھوٹتے ہیں، سکون کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اگر کائنات کی ساری دولتیں، کائنات کی ساری آسائشیں ارد گرد بکھری ہوئی ہوں لیکن دل اداس ہو تو ساری کائنات اداس نظر آتی ہے، دل اجڑا ہوا ہو تو ساری کائنات اجڑی اور ویران دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کسی نے کہا، کیا خوب کہا کہ دل دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ کہ جب دل اداس ہو تو سارے کا سارا شہر، آباد شہر، رونقوں پر مستمل شہر بھی اداس اور اجڑا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہی دل اگر آباد ہو جائے تو کائنات کا سارا سکون ایک جھوپڑی کے اندر بھی سمٹ آتا ہے۔ یہی دل جب سکون سے آشنا ہو جائے، اللہ کے ذکر سے آشنا ہو جائے اور روح توانا ہو جائے، روح تن و من اور صحت مند ہو جائے، تو پھر انسان خود سکون سے آشنا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی سکون سے آشنا کرتا ہے۔ اور جل گیا، کس نے کیا خوب کہا کہ جل گیا سارا بدن ان موسموں کی آگ میں، ایک موسم روح کا ہے جس میں اب زندہ ہوں میں۔ تو وہ روح کا موسم، وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کی یاد سے زندہ ہوتا ہے۔ تو الہ کا چھٹا معنی وہ ذات کہ جس سے انسانیت کو تسکین ملتی ہو۔ الہ کا چھٹا مفہوم کہ وہ ذات کہ جس کا در چھوڑ کر کہیں سے سکون نہ پا سکے انسان، اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے۔ اور الہ کا ساتواں معنی حیرت ہے، تحیجر و درماندگی، یا آلیہ سے بنا ہے، آلیہ اور آلیہ کا ایک معنی تحیجر، درماندگی اور حیرت، حیرانگی۔ انسان اس نظام کائنات پر اگر غور کرے تو ہر ہر چیز کے اندر جو جو غور کرتا چلا جائے گا، انسان کے لیے حیرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو الہ وہ ذات کہ جس کی ذات کے بارے میں، وہ ہستی کہ جس کی ذات کے بارے میں اور جس کی قدرتوں پر کوئی جتنا مرضی غور کرتا چلا جائے اور جو وہ جو جو غور کرتا چلا جائے گا، اسے حیرت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اس کی حیرت بڑھتی چلی جائے گی۔ حاضرین محترم، الہ کا یہ ساتواں معنی کہ وہ ذات کہ جتنا اس کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں انسان غور کرتا چلا جائے، انسان کو حیرت کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئے اور بالآخر انسان پکار اٹھے کہ مولا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی تھی، کہ تیری ذات کے بارے میں بھی غور کیا اور حیرت کے سوا ہمیں کچھ نصیب نہیں ہوا، تیرے افعال اور تیری قدرتوں پر بھی غور کرتے رہے، رب کائنات ہمیں حیرت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا اور تیرے اس نظام کائنات پر بھی غور کرتے رہے، ہمیں حیرت کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ادھر سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے، عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو حیرت کے سوا تجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر میری معرفت چاہتا ہے تو چل عشق کی سواری پر سوار ہو کر آ، عقل کے گھوڑوں کو دوڑائے گا تو حیرت کے سوا تجھے کچھ نہیں ملے گا، میرا قرب چاہتا ہے، میری ذات کی معرفت چاہتا ہے تو تجھے سراپا عقل نہیں، سراپا عشق بننا ہوگا۔ اور عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا ہمیں۔ اور علامہ اقبال ایک اور مقام پر کہتے ہیں کہ عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ اور ایک مقام پر کسی نے کیا خوب کہا کہ عقل گو آفتاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ یہ بھی غالباً علامہ اقبال ہی کا ہے کہ عقل گو آفتاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ حضور یعنی حاضری اور قرب، یہ عشق کا مقدر ہے، عقل کا مقدر ہی نہیں۔ اور اے انسان، اگر تو سراپا عشق ہو جائے، سراپا محبت ہو جائے تو انسان کا قرب پا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور عقل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، عقل کی ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ چل بازار چل، عشق کہتا ہے کہ کوئے یار چل، عقل کہتی ہے بڑی شہ جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ تو انسان جو جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، اسے حیرت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ جو جو انسان عشق کی کیفیات میں ڈوبتا چلا جائے گا، تو اللہ کا قرب پاتا چلا جائے گا۔ اور خالق کائنات کے جلوے بھی انہی کے لیے ہیں جو سراپا عشق ہو جاتے ہیں، جو سراپا محبت ہو جاتے ہیں۔ اب اسی حیرت کے حوالے سے اور اسی غور و فکر کے حوالے سے خالق کائنات یہ بھی نہیں کہتا کہ تم بالکل عقل کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں، اس عقل کو اس نظام کائنات پر غور کرنے کے لیے استعمال کرو، میری ذات کے بارے میں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، میرے نظام پر غور کرو، میری کائنات پر غور کرو، زمین و آسمان کے اس سسٹم پر غور کرو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تفکروا فی اعلی اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں عقل کو مت دوڑاؤ بلکہ اس کی نشانیوں پر غور کرو۔ ایک ایک نشانی پکار پکار کر تمہیں اس کے وجود کا پتہ دے گی، ایک ایک نشانی اس کی توحید کا پتہ دے گی۔ اللہ پاک ایک مقام پر فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ تم لوگ اپنی جانوں پر، اپنے وجودوں پر غور کیوں نہیں کرتے، اپنے جسموں پر فکر کیوں نہیں کرتے، غور نہیں کیوں نہیں کرتے؟ ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں جلد ہی نشانیاں دکھا دیں گے، آفاق کے اندر بھی دکھا دیں گے، تمہارے وجود کے اندر بھی دکھا دیں گے، تم ظاہر میں بھی دیکھو گے تو ایک ایک چیز تمہیں ہمارے وجود کا، ہماری توحید کا پتہ دے گی، اپنی ذات، اپنے جسم کے نظام پر غور کرو گے تو بی سیلف، تمہارا یہ جو جسم کا نظام ہے یہ بھی ایک ایک چیز ہمارے وجود کی گواہی دے گی، اور تمہارے جسم کا سسٹم اور نظام یہ تمہیں بتائے گا کہ کوئی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اور کوئی ہستی ہے جو خارجی کائنات کو چلا رہی ہے، کوئی ہستی ہے جو اس باطنی نظام اور انسانی وجود کے اس اندرونی نظام کو چلا رہی ہے۔ یہ انسان اگر فقط اپنے جسم پر غور کرے، جسم کے نظام پر غور کرے، تو پکار پکار کر ایک ایک ذرہ جسم کا، ایک ایک بال رواں رواں اللہ رب العزت کے وجود اور اس کی توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ انسان کا وجود اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے، اور خالق کائنات انسان کو اپنے وجود پر، اپنے جسم پر، اپنے اندر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنے من کے اندر جھانک کے دیکھ کہ ہماری قدرتوں کی نشانیاں تجھے تیرے اندر ملیں گی، ہمارے جلوے تجھے تیرے اندر دکھائی دیں گے۔ انسان اگر اپنے جسم پر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کو اللہ پاک نے چار طبیعتیں عطا کی ہیں، ایک حرارت، ایک برودت، ایک یبوست، اور چوتھی رطوبت۔ یعنی بعض مزاج اللہ رب العزت نے گرم بنائے، بعض مزاج اللہ پاک نے ٹھنڈے بنائے، بعض مزاج اللہ پاک نے خشک بنائے، بعض مزاج اللہ رب العزت نے تر بنائے۔ تو یہ مزاجوں کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ کسی پر حرارت غالب ہے، کسی پر برودت غالب ہے، کسی پر یبوست غالب ہے، کسی پر رطوبت غالب ہے، اور اسی طرح چار ارکان اللہ پاک نے اس ایک وجود کے اندر جمع کر دیے، وہ آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، اور ہوا ہے۔ ان چاروں کے اجتماع سے انسان کا وجود بنا دیا۔ اسی طرح نو طبقات، انسان اگر اپنے اس جسم پر غور کرے تو نو طبقات اللہ پاک نے اس جسم کو عطا کیے۔ ایک طبقہ سر ہے، دوسرا طبقہ منہ ہے، اور تیسرا طبقہ گردن ہے، چوتھا طبقہ سینہ ہے، پانچواں طبقہ پیٹھ ہے، چھٹا طبقہ کمر ہے، ساتواں طبقہ ران ہے، آٹھواں طبقہ پنڈلی ہے، اور نواں طبقہ پاؤں ہے۔ یہ پاؤں نو طبقات اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو عطا کیے، اور 248 ہڈیوں کو اس وجود کے ستون بنا دیا، 750 پٹھوں کو رسیاں بنا کر اس نظام جسم کے اندر پھیلا دیا، اور سارے کے سارے جسمانی نظام کو انہی رسیوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، ان کے ساتھ مربوط کر دیا۔ اور پھر اس طرح خالق کائنات نے انسان کے دماغ کو خزانہ بنایا، انسان کے پھیپھڑوں کو خزانہ بنایا، انسان کے دل کو خزانہ بنایا، انسان کے جگر کو خزانہ بنایا، انسان کے معدے کو خزانہ بنایا، انسان کے گردے کو خزانہ بنایا۔ یہ سارے کے سارے اعضاء مختلف چیزوں کے جمع ہونے کی جگہ ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء مختلف چیزوں کے خزانے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسانی وجود کے اندر 360 عروق کو اس انسانی وجود کے اندر راستے بنا دیا، 390 وریدے ہیں کہ جو جن کو اس وجود کی نہریں بنا دیا، اور آنکھوں کو، کانوں کو، ناک کو اور منہ کو خالق کائنات نے اس شہر کے دروازے بنا دیا۔ یہ جس میں انسانی، یہ کائنات قدرت کے اندر، اس نظام کائنات کے اندر انسان کا جسم ایک ایسا انوکھا شہر ہے، ایک پورے کا پورا شہر آباد ہے خالق کائنات کی قدرت کا، ایک ایک رواں بول بول کر گواہی کا، اس کی عظمت کی اور اس کی توحید کی اور وجود کی گواہی کا اعلان کر رہا ہے کہ انسانی وجود یہ ایک ایسا انوکھا شہر ہے کہ ایک شہر جیسا کہ شہروں کے اندر باورچی ہوتے ہیں جو کہ غذا پر معمور ہوتے ہیں، تو خالق کائنات نے اس شہر کا باورچی معدے کو بنا دیا جو غذا پر معمور ہے۔ جس طرح شہروں کے اندر مختلف عطار ہوتے ہیں جو غذاؤں سے اس کا جو جزو نکال کر، جوہر نکال کر جو مخصوص قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایک صلاحیت انسانی وجود کے اندر اس کو عطار بنا دیا، اور جو انسانی غذا کو جزو بدن بنا کر اور اس کا جوہر نکال کر پورے کا پورے جسم کے اندر پہنچاتی ہے اور عطار کا کام دیتی ہے۔ اور ذرا شہروں کے اندر حکیم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسانی جگر کو حکیم کی طرح بنا دیا کہ جو غذا میں تیزاب ملاتا ہے، یہ حکیم، یہ جگر کا حکیم انسانی غذا کے اندر تیزاب ملا رہا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح شہروں کے اندر کا کام دیتی ہے، اور یہ صلاحیت انسان کی ہڈیوں کو پکا کر مضبوط بنا رہی ہے، یہ صلاحیت انسان کی ہڈیوں کو مستحکم بنا رہی ہے۔ اور جس طرح شہروں کے اندر یعنی جولاہے ہوتے ہیں، پیشہ ور جولاہے ہوتے ہیں، اسی طرح انسانی وجود کے اندر اللہ پاک نے ایک صلاحیت ایسی پیدا کر دی ہے کہ جو اعصاب بنتی ہے وہ صلاحیت جو جھلیاں بنتی ہے وہ صلاحیت جو جھلیاں بن بن کر جہاں ضرورت ہو وہاں وہ انہیں یعنی سیٹ کرتی ہے، انہیں وہاں منتقل کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح شہروں کے اندر درزی ہوتے ہیں جو کپڑے سیتے ہیں، اللہ پاک نے ایک صلاحیت انسان کے وجود کے اندر ایسی پیدا کر دی کہ انسان کے وجود پر زخم، انسان کے وجود پر زخم آتا ہے تو وہ صلاحیت درزی بن کر زخموں کو سینا شروع کر دیتی ہے۔ اور جس طرح شہروں کے اندر مختلف کاشتکار ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی چیزیں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، چیزیں اگتی ہیں، غلے اگتے ہیں، اجناس اگتی ہیں، اللہ پاک نے ایک صلاحیت انسان کے وجود کے اندر ایسی بنا دی کہ جو کاشتکاری کا کام کرتی ہے اور جو بال اگا اگا کر مختلف قسم کے یعنی جسم کے مختلف حصوں پر بال اگا رہی ہے، اور اس طرح خارجی جس طرح شہروں کے اندر رنگ ساز ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ایک صلاحیت کو رنگ ساز بنا دیا اور اس طرح کا رنگ ساز بنایا کہ وہ رنگ ساز دانتوں کو سفید رکھتا ہے، وہ رنگ ساز بالوں کو سیاہ رکھتا ہے، اور ایک خاص وقت کے بعد وہی رنگ ساز صلاحیت انسان کے بالوں کو خود سفید کرنا شروع کر دیتی ہے، اور وہی رنگ ساز صلاحیت انسان کے خون کو سرخ بناتی ہے۔ اسی طرح یہ انسانی وجود اگر انسان اسی پر غور کرے تو ایک یہ عالم اصغر کہلاتا ہے، ایک بڑا جہان ہے، ایک چھوٹا جہان۔ تو بڑا جہان یعنی یہ خارجی کائنات جس میں یہ آسمان ہے، جس میں زمین ہے، یہ سارے کا سارا نظام کائنات یہ بڑا جہان ہے، انسان کا وجود چھوٹا جہان ہے۔ اور خارجی کائنات کے اندر جتنی بڑی اللہ رب العزت کی قدرتیں تھیں، خالق کائنات کی ساری کی ساری قدرتوں کی علامات اللہ پاک نے انسان کے وجود کے اندر جمع کر دی۔ خارجی کائنات کے اندر جتنی چیزیں تھیں اس کے نظام کائنات میں، اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کے اندر ان تمام چیزوں کی علامات ان کو جمع کر دیا، اور انسان کے وجود کو فقط ایک شہر ہی نہیں بلکہ انسان کے وجود کو ایک چھوٹا جہان بنا دیا۔ عرفا کہتے ہیں کہ انسان کا وجود یہ عالم اصغر ہے، چھوٹا جہان ہے، کہ خارجی کائنات کے اندر بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں۔ میدانوں کی آبادیا خارجی کائنات کے اندر بڑی بڑی مضبوط چٹانیں ہوتی ہیں، اللہ پاک نے انسان کے وجود کے اندر مضبوط ہڈیوں کو ان چٹانوں کی علامت بنا دیا۔ خارجی کائنات کے اندر جس طرح ایک صبح کی روشنی ہوتی ہے، اللہ پاک نے انسان کے ہونٹوں کو مسکراہٹ دے کر یہ صبح کی روشنی گویا عطا کر دی۔ خارجی کائنات کے اندر ایک سمندر ہوتا ہے، انسان کا پیٹ اس سمندر کی علامت بن گیا۔ خارجی کائنات کے اندر نہریں ہوتی ہیں، انسانی وجود کے اندر اللہ پاک نے رگیں پیدا کر کے ان رگوں کو نہروں کی علامت بنا دیا۔ خارجی کائنات میں جنگلات ہوتے ہیں، نباتات ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسانی وجود پر بال اگا کر ان کو اس وجود انسانی کے جنگل بنا دیا۔ خارجی کائنات میں ہوا ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو سانسوں کی صورت میں ہوا عطا کر دی۔ خارجی کائنات کے اندر ایک بارش ہوتی ہے، اللہ پاک نے انسان کو آنسوؤں کی بارش عطا کر دی، آنسوؤں کی رمجھم عطا کر دی۔ خارجی کائنات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اللہ پاک نے انسان کو اندھیرے کی علامت یعنی غم دے دیا۔ خارجی کائنات کے اندر چار موسم ہوتے ہیں، ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، ایک گرم موسم ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ایک خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے وجود انسانی کو یہ چاروں کے چارے موسم عطا کر دیے کہ بچپن اسے موسم بہار بنا دیا، کسی چیز کا فکر نہیں ہوتا، فاقہ نہیں ہوتا۔ انسان کی جوانی کو گرم موسم بنا دیا، انسان کے بڑھاپے کو ٹھنڈا موسم بنا دیا، اور انسان کی موت کو خزاں کا آئینہ دار بنا دیا۔ کہ جس طرح خزاں آتی ہے تو درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو اس وجود انسانی سے خواہشات کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، انسان اپنے وجود پر بھی اگر غور کرے تو اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک انسانی وجود کا ایک ایک رما اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہا ہوگا۔ اور رویں رویں سے انسان اگر روح کے کانوں سے سنے تو آواز آئے گی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ذرہ ذرہ کائنات کا پکار پکار کر اللہ رب العزت کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے. اسی طرح خالق کائنات کا ایک اسم اللہ, یہ اسم جلالت, اسی الہ پر الف لام کے اضافے سے لفظ اللہ بنا. اللہ الہ اس پر الف لام کا اضافہ ہوا, لفظ اللہ یعنی یہ اسم جلالت ہے خالق کائنات کا, اسم ذاتی ہے. اور اس اسم اللہ کا یہ کمال ہے کہ یہ نام اگر کوئی ایک حرف گرا دیا جائے, کہیں سے بھی ایک حرف گرا دیا جائے, اس میں چار حروف ہیں الف لام لام ہے, ان چاروں حروف میں سے کوئی ایک حرف کہیں سے بھی اگر گرا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے, تو اس نام کا معنی پھر بھی برقرار رہتا ہے. یہ نام پھر بھی میننگ لیس نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی اور مفہوم برقرار رہتا ہے. مثلا الف لام لام ہے ملا کے پڑھے تو بنتا ہے اللہ, اگر پہلا الف مٹا دیا جائے تو یہ تین حروف لام لام ہے رہ جائیں گے جو بنے گا للہ, جس کا معنی ہے کہ سب کچھ جو بھی نظام کائنات میں ہے سب کچھ خدا کے لیے ہے, سب کچھ رب کے لیے ہے. اسی طرح اگر پہلے لام کو مٹا دیا جائے اور الف رہے, اگلا لام رہے اور ہے باقی رہے, تو یہ تین حروف بنیں گے الہ, اور الہ کے سات معنی ہم بیان کر چکے ہیں. اور اگر پہلے دو حروف یعنی الف اور لام ان کو ختم کر دیا جائے, مٹا دیا جائے, اور آخری لام اور ہے دو حروف رہ جائیں, تو یہ بنتا ہے لہو, جس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ نظام کائنات کے اندر ہے سب کچھ خدا کے لیے ہے. ہر مخلوق اس کی ملکیت میں ہے, ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. اسی طرح اگر پہلا الف مٹا دیا جائے, پہلا لام بھی ختم کر دیا جائے, دوسرا لام بھی ختم کر دیا جائے, اور آخری ہے بچے, تو وہ بنتا ہے ہو, جس کا معنی یہ ہے کہ مولا جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا الف اللہ تے چمبے دی بوٹی, من مرشد میرے وچ لائی ہو, نفی اس بات دپانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. حاضرین محترم, یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. تو اللہ رب العزت ہمیں کلمہ توحید کے اس حصے کو اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز کل سے ہم اسی کلمہ پاک کے کچھ دیگر گوشوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے, لا الہ الا اللہ کے حوالے سے, اسی باب توحید کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. خالق کائنات ہمیں اپنی توحید کا مفہوم اور اپنی معرفت اور اپنی معرفت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, صدق اللہ مولانا العظیم. میری انتہائی واجب القدر والے احترام معزز خواتین و حضرات, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور کلمہ کے اس پہلے مبارک حصے پر آج ہمارا تیسرا درس ہے. کل کے درس میں ہم نے لفظ الہ کے مختلف معنی بیان کیے تھے. ایک معنی لفظ الہ کا بتایا تھا کہ وہ معبود, دوسرا معنی لفظ الہ کا بلند, تیسرا معنی لفظ الہ کا مخفی, چوتھا معنی لفظ الہ کا کہ وہ ذات جس کے حضور انسان کی فطرت جھکنے پر اور جس کی طرف راغب ہونے اور رجوع کرنے پر مائل ہو جائے, اور پانچواں معنی الہ کا وہ ذات جو پناہ دینے والی ہے, وہ ذات جو عطا کرنے والی ہے، اور چھٹا معنی وہ ذات کہ جس سے عالم انسانیت کو سکون ملتا ہے، اور ساتواں معنی وہ ذات کہ اگر اس کے اور اس کی قدرتوں کے بارے میں جتنا بھی غور و فکر کیا جائے انسان کا ذہن حیرت میں مبتلا ہوتا چلا جائے۔ یہ سات معنی ہم نے کل الہ کے بیان کیے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی شخص لا الہ کہتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی بلند نہیں، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ خالق کائنات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے حضور انسان جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ جب لا الہ الا اللہ انسان پکارتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو اسے پناہ دے سکے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کے لیے کرم اور عطا کے دروازے کھول سکے۔ اور جب انسان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا ہے تو وہ گویا اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں کہ جو اس کے وجود کے اندر سکون کی لہروں کو اتار سکے، اور کوئی ذات ایسی نہیں کہ جس کی ہستی اور جس کے افعال اور اعمال پر اور قدرتوں پر جتنا غور کیا جائے حیرت اور درماندگی کے سوا کچھ نصیب نہ ہو سکے۔ حاضرین محترم، یہ کلمہ طیبہ جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کا آغاز ہم نے اسی لیے کیا کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہ کلمہ طیبہ ہے، اور ہم فقط زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو کہتے رہیں، پڑھتے رہیں اور زبان سے اس کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن اس کا مفہوم نہ سمجھ سکیں، اس کا پیغام نہ سمجھ سکیں، اور اس کے اندر موجود جو اسرار اور معارف ہیں وہ نہ سمجھ سکیں، تو پھر زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو سو یہ ضروری تھا کہ ہم اس کلمہ طیبہ کا مفہوم سمجھیں اور اس کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ توحید کی بنیاد یہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہ امر ذہن نشین رہے کہ ایک ہے توحید باری تعالی اور ایک ہے وجود باری تعالی۔ توحید باری تعالی تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وجود باری تعالی سے مراد یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، یعنی دو مختلف چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے اس نظام کائنات کو قائم فرما رکھا ہے، اور دوسرا یہ امر کہ وہ جو ہستی ہے وہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے دونوں قسم کے دلائل ہمیں دیے ہیں۔ توحید کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا، کوئی اور بھی رب ہوتا تو اس نظام کائنات کے اندر فساد بپا ہو جاتا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ قرآن مجید کے نظری دلائل میں سے ہیں۔ ایک مقام پر قرآن مجید کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ وہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ اب ایک ہے وجود باری تعالی، اور قرآن مجید اللہ رب العزت کے وجود پاک پر بھی دلائل عطا کرتا ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔
اور قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایک مقام پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو انسان کی شہرب سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ لوگوں کوئی ہستی ہے کہ جو تمہارے قریب ہے، اور کوئی ہستی ہے کہ وہ جس کی جانب تمہیں اپنے گناہوں کے بوجھ سمیت آنا ہوگا اور اس کی رحمت کو طلب کرنا ہوگا، اور وہ ہستی تمہیں اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر کر کے بتا رہی ہے کہ لوگوں میں تو رحمان ہوں رحیم ہوں، اور خبردار کبھی مایوس نہ ہونا، تم ہمیشہ مجھے اپنے قریب ہی پاؤ گے. ایک مقام پر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجا، اور وہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے طرح طرح کے خوش منظر قسم کے باغات اگائے. الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے؟ کیا خدا کے سوا خدا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے اس کا؟ نہیں، بل ہم قوم یادلون، بلکہ جو لوگ خدا کا شریک سمجھتے ہیں کسی کو، وہ تو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. ایک مقام پر آگے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعلها خلالها انہارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، کہ کون ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، اور کون ہے کہ جس نے زمین کے درمیان نہریں نکالی، اور وہ کون ہے کہ جس نے تمہارے لیے اس نظام کائنات کو، نظام زندگی کو بنا کیا، اور وہ کون ہے کہ جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ نہیں، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل رکھنے والے نہیں ہیں. جو خدا کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو خدا کا شریک کسی کو ٹھہراتے ہیں، ان میں اکثر وہ ہیں جو وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے. ایک مقام پر، اسی مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے ام یجیب المضطر اذا دعا، کہ وہ کون ہے جب تم مصیبت میں گر جاتے ہو تو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ کون ہے جو مشکلات کے دروازے تم پر بند کرتا ہے، اور وہ کون ہے کہ جو اذیتیں اور تکلیفیں تم پر سے دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، وہ کون ہے کہ جس نے تم کو زمین پر نائب بنایا ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے معبود؟ کیا اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں. تو خالق کائنات ان آیات کریمہ میں اپنے وجود کی بھی دلیل دے رہا ہے اور اپنی وحدانیت کی گواہی خود عطا کر رہا ہے. اب خالق کائنات اپنے وجود کے دلائل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بیان فرمائے، اور قرآن مجید میں اللہ پاک ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لوگو ذرا اپنے وجود کو دیکھو، نظام کائنات کو دیکھو، کہ ایک ایک ذرہ اور ایک ایک مخلوق تمہیں ہماری وحدانیت اور ہمارے وجود کی گواہی دے گی. فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب تمہیں دکھا دیں گے فی الافاق، آفاق کے اندر، کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں کے اندر جو غور کریں گے، غور و فکر کریں گے، ان کے اپنے وجود کے اندر اور اس نظام کائنات کے اندر ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے. تو اللہ رب العزت کی نشانیاں ہمارے وجود کے اندر بھی بکھری ہوئی ہیں، اللہ پاک کی نشانیاں اس نظام کائنات کے اندر بھی بکھری ہوئی ہیں. انسان کا وجود، جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور جس طرح ایک عالم اکبر ہے یعنی بڑا جہان، یہ زمین و آسمان پر مشتمل ایک جہان، اسی طرح انسان کا وجود بھی ایک جہان ہے، اور جسے عالم اصغر یعنی ایک چھوٹا جہان کہا جاتا. اب خالق کائنات نے انسان کو اپنے وجود پر غور کرنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اے انسان ذرا اپنے جسم کو دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ، اپنے جسم کی معرفت تو حاصل کر، تیرا جسم کسی بنانے والے اور حفاظت کرنے والے کا پتہ دے رہا. قرآن مجید انسان کی تخلیق کے بارے میں اور تخلیق کے پروسیس کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، ایک جان
یعنی سنگل لائف سیل سے اس نے تم کو پیدا کیا، اور وہ نفس واحدہ جو ایک جان ہے، وہ جو ایک سیل ہے، اس کو جدید سائنس کی ٹرم میں اس کو فرٹیلائزڈ اوم کہا جاتا، یا دوسرا نام اس کا زائگوٹ ہے، اور یہی ایک سیل اس ہیومن لائف کے ایولیوشن اور اس کی نشو و نما کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے یہ کمپلیٹ پروڈکٹیو یونٹ کی حیثیت رکھتا. اللہ رب العزت اس فرٹیلائزڈ اوم کو مزید آگے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ سیل، وہ ایک جان کے جس سے انسان کی تخلیق ہوئی، خالق کائنات اس کو آگے پھر دو حصوں میں تقسیم فرماتا. اور موجودہ سائنس اس تقسیم کو میٹوٹک ڈویژن کا نام دیتی ہے. اب قرآن مجید اس تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا. اے لوگو، ڈرو اس رب سے کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اس ایک جان کو پھر اللہ رب العزت نے اس سے پھر آگے جوڑے بنا دیے، اس کی آگے مزید تقسیم کر دی. وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور اس ایک جان کی مزید آگے ڈویژن ہوئی، تقسیم ہوئی، تو خالق کائنات نے اسی ایک جان سے اس زمین پر مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا. ایک مقام پر قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے اسی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے کہ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منہا زوجہا، کہ اللہ رب العزت نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، جسے آج کی سائنس فرٹیلائزڈ اوم یا زائگوٹ کا نام دیتی ہے، اور پھر جعل منہا ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس ایک سیل کو، اس ایک جان کو پھر آگے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا آگے جوڑا بنا دیا. اور خالق کائنات ان آیات کریمہ میں تین امور کی وضاحت فرما رہا. پہلی چیز کہ ہیومن کریشن کا سنگل لائف سیل سے تخلیق ہونا، نمبر دو اس زائگوٹ سے، اس زائگوٹ کا پھر آگے مزید دو حصوں میں تقسیم ہونا، اس نفس واحدہ کا، اس ایک جان کا آگے پھر مزید دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، اور پھر ان دو سیلز کا مزید تقسیم ہو کر کثیر تعداد میں پھیل جانا، حتیٰ کہ مردوں اور عورتوں کا اسی ایک سیل سے تخلیق کیا جانا. قرآن مجید اس امر کی شہادت خود عطا کر رہا ہوں. یہ جو میٹوٹک ڈویژن ہے، یہ چار مراحل سے گزرتی ہے، اور بایولوجی پہلے مرحلے کو پروفیز کا نام دیتی ہے، دوسرے مرحلے کو میٹا فیز کا نام دیتی ہے، تیسرے مرحلے کو اینا فیز کا نام دیتی ہے، اور چوتھے مرحلے کو ٹیلو فیز کا نام دیتی ہے. ان مراحل سے گزر کر انسان اپنی تخلیق اعلیٰ درجے تک پہنچتا ہے. اب انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات قرآن مجید میں اس پروسیس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انسان کو یہ دعوت دی کہ انسان اپنے وجود پہ غور کر، تو کیا تھا اور وہ کون ہے کہ جس نے تجھ کو یہ وجود عطا کیا، وہ کون ہے کہ جس نے تجھ کو ایک عظیم پروسیس کے اندر سے گزارا ہے. قرآن مجید اس پروسیس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ انسان کو ہم نے صاف چنے ہوئے گارے سے پیدا کیا. اب سلالہ، سلالۃً من طین، ہم نے انسان کو سلالہ سے پیدا کیا، یعنی چنے ہوئے صاف ستھرے گارے سے پیدا کیا. اب سلالہ کا مفہوم کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی جو کہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، عربک ڈکشنری کے بہت بڑے امام ہیں، امام راغب اصفہانی المفردات کے اندر اسی سلالہ کا معنی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الصفو الذی یصل من الارض، یعنی مٹی میں سے چنا ہوا وہ جوہر جسے اچھی طرح میلے پن سے صاف کر دیا گیا ہو، وہ سلالہ کہلاتا ہے. اور خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا آغاز اسی چنے ہوئے گارے، صاف ستھرے گارے سے اس کا آغاز کیا، اور جس کو سائنس ایسپیکٹ آف پیوریفائڈ کلے کا نام دیتی ہے. اور دوسرا مرحلہ قرآن مجید آگے ارشاد فرماتا ہے، اس آیہ کریمہ میں 18ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مقین، کہ اب سلالہ سے جو چیز بنی اسے سپرمیٹیکل لیکوڈ کا نام دیا گیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مقین، اور اسے رحم مادر کے اندر نطفہ کی حالت میں، سپرمیٹک لیکوڈ کی حالت میں اللہ پاک نے ایک خاص مدت تک رکھا. اور پھر آگے تیسرا مرحلہ، ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، کہ پھر وہ جو واٹر آف لائف تھا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو علقہ بنا دیا، پھر ہم نے اس کو سپرمیٹک لیکوڈ سے پھر ہم نے اس کو ہینگنگ میس کے اندر تبدیل کر دیا، اور وہ جو پانی تھا وہ جو علقہ کی صورت اختیار کر گیا تھا، پھر ہم نے اس علقہ کو، پھر اگلا مرحلہ بیان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو مدغہ بنا دیا، فخلقنا العلاقہ مدغۃ، اور علاقہ جو کو بھی کہتے ہیں، یعنی انسان کی بالکل ابتدائی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس طرح جوں کسی چیز کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اسی طرح رحم مادر کے اندر انسان کی وہ ابتدائی حالت جو انسان کی کریشن کا آغاز ہوتا ہے، وہ ایک جوں کی حالت میں رحم مادر کی دیواروں کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، چمٹا ہوتا ہے. اور اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے، فخلقنا العلاقہ مدغۃ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں پھر اس علاقہ کو مدغہ میں تبدیل کر دیتا ہوں، یعنی ایک لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں، ایک کیوٹ لمب میں تبدیل کر دیتا ہوں. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس گوشت کو اس چیز کو ایک لوتھڑے میں تبدیل کر کے گویا اس کو ایک کیوٹ سبسٹینس کی حیثیت عطا کر دیتا ہوں، وہ لوتھڑا. پھر اگلا جو پانچواں مرحلہ ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے فخلقنا المدغہ عظاما، کہ پھر ہم اس مدغہ کو ہڈی میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر ہم اس مدغہ کو ہڈی کی شکل عطا کر دیتے ہیں. اور یہ سکیلیٹل سسٹم ہے جو انسان کے وجود پر جو گزرتا ہے، سکیلیٹل سسٹم انسانی وجود کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو مدغہ ہے پھر ہم اس کو ہڈی کی صورت عطا کر دیتے ہیں. اور پھر چھٹا مرحلہ بیان کرتے ہوئے قرآن اشارہ فرماتا ہے فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم گوشت کو چڑھا دیتے ہیں. یہ مسکولر سسٹم ہے چھٹے مرحلے پر جس کا قرآن بیان کر رہا ہے، انسانی وجود کا مسکولر سسٹم. فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں. اور پھر آگے ساتواں اور آخری مرحلہ بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقاً آخر، کہ پھر تمہاری ایک نیو کریشن ہوتی ہے، پھر ہم ایک دوسری خلق تمہیں عطا کر دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پھر ہم ونفخت ہوتی ہے من روحی، پھر ہم اپنی روح تمہارے اندر پھونک دیتے ہیں، پھر اپنی روح پھونک کر تم کو زندگی عطا کر دیتے ہیں. تو خالق کائنات انسان کو اپنے وجود پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان ذرا اپنے اس وجود پہ غور کر کہ تو ایکسٹ آف پیوریفائڈ کلے کی صورت میں تھا، پھر میں نے تم کو دوسرا مرحلہ سپرمیٹک لیکوڈ میں تبدیل کیا، پھر اس سپرمیٹک لیکوڈ سے پھر میں نے تم کو ہینگنگ میس کے اندر تبدیل کر دیا، اور پھر میں نے تجھ کو کیوڈ لمپ میں تبدیل کر دیا، پھر میں نے تجھ کو یعنی سکیلیٹل سسٹم کے اندر سے میں نے تجھ کو گزارا، پھر میں نے تجھ کو مسکولر سسٹم کے اندر سے گزارا، پھر میں نے تجھ کو ایک نیو کریشن عطا کی، پھر روح میں نے تمہارے اندر پھونکی، اور تو ایک زندہ اور جیتا جاگتا انسان بن کر دنیا کے اندر آ گیا. اے انسان اپنے وجود پہ غور کر کہ تجھے ان مراحل سے کس نے گزارا ہے، وہ خدا ہی تو ہے. اور جب تو اس دنیا پہ آیا، جب تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، جب ہم نے تجھ کو شعور عطا کر دیا، تو تو میری ذات سے باغی ہو گیا، تو میری ذات سے سرکش ہو گیا، تو میری ذات کو بھول گیا. اللہ پاک کی اس عمر کا اظہار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھ کو تیرے کریم تیرے بزرگ رب کی طرف سے جس نے تجھ کو غرور میں مبتلا کر رکھا، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھ کو سرکشی میں مبتلا کر رکھا، وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھ کو بغاوت میں مبتلا کر رکھا ہے. اور وہ خدا تو وہ ہے الذی خلقک، وہ کہ جس نے تم کو پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک حالت میں لایا، فعادلک، یعنی پھر تجھے جسمانی اعضاء کے تناسب کے ذریعے سے تجھے ہموار کیا. اور پھر خالق کائنات نے تم کو ایک یعنی عظیم صورت خوبصورت شکل عطا کی. اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ انسان پھر میں نے تم کو خوبصورت شکل عطا کی اور دنیا کے اندر بھیجا، اور جب تو دنیا میں آیا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تجھے ہم نے شعور دیا، تو ہماری ذات سے بیگانہ ہو گیا. ذرا اپنے وجود پہ غور کر کہ کون ہے جس نے اس وجود کو پیدا کیا ہے، اور اس وجود کو ہماری بارگاہ میں جھکا کیوں نہیں دیتا، اس وجود کو ہمارے حضور سجدہ ریز کیوں نہیں کر دیتا. ذرا اپنے اس جسم پر غور کر، اس جسمانی نظام پر غور کر. آگے قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، کہ اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو ٹھیک حالت میں پیدا کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونکی. وجعلہ لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس انسان کو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ہم نے سماعت عطا کی، یعنی کان عطا کیے، اس کو آنکھیں عطا کی، اور اس کو سوچنے کے لیے شعور کے لیے دل اور دماغ عطا کیا. اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے گوشت کے اندر سننے کی صلاحیت پیدا کی، اور پاک ہے وہ ذات کہ جس نے چربی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، اور پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہڈی کو سننے کی طاقت عطا کی. خالق کائنات اسی عمل کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے، انسان ہم نے تجھ کو سماعت عطا کی، ہم نے تجھ کو بصارت عطا کی، ہم نے تجھ کو فراست عطا کی، تجھے دل دیا، تجھے دماغ دیا. اب یہ انسان اپنے وجود پر جب غور کرتا ہے اور انسان اپنے کانوں کو دیکھتا ہے، تو اللہ کی قدرت کا یہ عظیم کرشمہ دیکھ کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا. یعنی کان کی جو اندرونی ساخت ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کان کی اندرونی دیواریں
ایک بدبودار دودھ اور مادہ خارج کرتی رہتی ہیں، اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا، اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اندرونی کان کی اندرونی دیواروں کی ڈیوٹی کیوں لگا رکھی ہے کہ وہ ایک بدبودار کڑوا مادہ خارج کرتے ہیں؟ اس کی دو حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو گرد و غبار انسان کے کانوں میں داخل ہو وہ اس مادے کے ساتھ چمٹ جائے، وہ یہیں تک رہے، وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات انسان سو رہا ہوتا ہے، عالم غفلت میں ہوتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اس کے کان میں گھس کر اس کے کان کے پردے کو نقصان پہنچا دے، تو اللہ رب العزت نے ایک محفوظ سسٹم خالق کائنات نے پیدا کر دیا اور کان کی اندرونی دیواروں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ایک ایسا مادہ خارج کرتے ہیں کہ جو کیڑے مکوڑے جو انسان کے اندر کان کے اندرونی حصوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار، اور اس بوند کے آگے جسے میل پچیل کہا جاتا ہے، اس بوند کے آگے ایک پردہ ہوتا اور جس کے آگے تین ہڈیاں ہوتی ہیں جو زنجیر کی طرح باہم آپس میں جڑی ہوتی ہیں، ان کے آگے ایک حصہ ہوتا ہے جسے تبل کہا جاتا ہے، تبلے گوش کہا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر پانی ہوتا ہے، اور پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جنہیں بال بھی کہا جاتا ہے، جنہیں تار بھی کہا جاتا ہے، اور آواز جب انسان کے کان میں پڑتی ہے تو اس تبل سے ٹکرا کر ان تاروں میں لرزش پیدا کرتی ہے، اور یہ تاریں مخصوص راستوں سے اس آواز کو دماغ تک پہنچاتی ہیں اور انسان سماعتوں کا یعنی کسی آواز کا ادراک حاصل کر لیتا ہے، اور ان بالوں یا تاروں کی تعداد 3000 ہوتی ہے، اور یہ گویا یہ اس امر کا اظہار ہے کہ انسان بیک وقت 3000 آوازیں سن سکتا ہے، یعنی کان ایک ہے مگر آوازیں 3000 تک سننے کی صلاحیت اللہ پاک نے اس کے اندر پیدا فرما دی، اور یہ کان کا سسٹم اور نظام یہ بھی اللہ رب العزت کے وجود پر بول بول کر گواہی دے رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی آنکھ ہے، یہ دیکھنے کا آلہ ہے، اس کے اندر ایک پتلی ہے جس سے روشنی گزرتی ہے، اگر یہ روشنی زیادہ ہو تو یہ خود بخود سمٹ جاتی ہے، اگر روشنی کم ہو تو یہ پتلی پھیل جاتی ہے، اور یہ وہ کان ہے کہ جس نے آنکھ کے اندر یہ شعور رکھا کہ جب روشنی زیادہ ہو تو وہ سمٹ جائے تاکہ روشنی مقررہ مقدار سے زیادہ اندر داخل نہ ہو، وہ کان ہے کہ جس نے آنکھ کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ جب روشنی کم ہو تو وہ پھیل جائے تاکہ مقررہ مقدار کے لیے مقررہ مقدار تک وہ روشنی انسان کے دماغ تک پہنچ سکے، انسان کی آنکھ کے اندر داخل ہو سکے، وہ یہ آنکھ بھی اعلان کر رہی ہے کہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے اور وہ بنانے والے کا نام اللہ ہے، اور پھر آنکھ کا ہر اندرونی حصہ کیمرے کی پلیٹ کی طرح ہوتا جسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک سخت جلد کی ضرورت ہوتی، وہ سخت جلد بھی اللہ پاک نے اس حصے کے ارد گرد لگا دی ہے، اور یہیں سے وہ تار دماغ کو جاتے ہیں، یہیں سے وہ تار دماغ کو جاتے ہیں کہ جو روشنی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور جب کوئی چیز اس پلیٹ پر جب روشنی اس پلیٹ پر آنکھوں کی اس پلیٹ پر منعقد ہوتی ہے تو ان تاروں کے ذریعے سے دماغ میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور دماغ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو خالق کائنات کی گواہی انسان کی آنکھ کا سسٹم بھی دے رہا، اسی طرح انسان کا دماغ ہے، یہ دماغ کا نظام بھی کسی بنانے والے کا پتہ دے رہا ہے کہ کس سسٹمیٹک اور منظم انداز سے کسی نے اس کو بنایا ہے، مثلا ہمارا دماغ کھوپڑی کے ایک مضبوط قلعے میں پانی کے اندر تیر رہا ہے، اور پانی کا فائدہ یہ ہے کہ اچھل کود میں دماغ کھوپڑی کی دیواروں سے نہیں ٹکراتا، ریڑھ کی ہڈی دماغ سے نکل کر نیچے کمر تک جاتی ہے، اور اس کی سینکڑوں رگیں الگ ہو کر جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جس طرح ٹیلی فون کے اندر دو تار ہوتے ہیں، ایک تار پیغام لینے والا ہوتا ہے اور ایک تار پیغام دینے والا ہوتا ہے، اسی طرح یہ دو قسم کا نظام، دو قسم کی تاریں اللہ رب العزت نے انسانی وجود کے اندر بھی پھیلا رکھی ہیں، مثلا مثال کے طور پر اگر پاؤں پر کوئی کیڑا مکوڑا چڑھائے تو فوراً ایک تار دماغ کو دماغ کو اطلاع کرتا ہے کہ دیکھ کیڑا تیرے پاؤں پہ رینگ رہا ہے، تیرے وجود میں کیڑا رینگ رہا ہے، ایک تار دماغ کو کیڑے کی اطلاع دے رہا ہے اور دوسرے تار سے دماغ ہاتھ کو حکم دے رہا ہے کہ ہاتھ جلدی کر اٹھ اور کیڑے کو پاؤں سے ہٹا دے، یہ اللہ پاک کی طرف سے کتنا خوبصورت نظام ہے جو اللہ پاک نے انسان کے وجود کے اندر پیدا کر رکھا ہے، یہ دماغ کی صلاحیتیں، دماغ کے اثرات بول بول کر کسی بنانے والے کا پتہ دے رہے، اسی طرح ہمارا دل ہے، یہ بناوٹ کے لحاظ سے بند مٹھی کی طرح ایک عضو ہے مگر دراصل یہ ایک بے حد مختلف عضو ہے، یہ انسان کا دل، اس کا اثر جسم کے سب سے دور اور آخری سل تک بھی پہنچتا ہے، اس لیے کہ جسم کے وہ حصے جنہیں ہم خون والی رگیں کہتے ہیں محض دل سے جڑے ہوئے پائپ نہیں بلکہ یہ تو دل کی توسیع، دل کی ایکسٹینشن ہوتی ہیں جو جسم کے ایک ایک خلیے تک اس دل کا اثر اور دل کا خون پہنچاتی ہیں، اور اس کی مختلف صلاحیتیں ہیں، دل کے اندر اللہ پاک نے مختلف صلاحیتوں کو رکھا، مثلا انسان جب بھی پڑھنا چاہے تو یہ دل اچانک دماغ کی شریانوں کو چکے، یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے، یادداشت کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے مطالعے کے دوران، تو دل اچانک دماغی شریانوں کو کھول دیتا ہے. وہ کون ہے جو دل کو خبر کرتا ہے کہ اے دل یہ شخص اب پڑھنا چاہتا ہے، اب تو دماغ کی شریانوں کو کھول. وہ دست غیب و رب کائنات کا دست غیب ہے جس نے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما دی. اور اسی طرح جب انسان آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو میدا کی نسیں، چونکہ میدا اس وقت آرام کی حالت میں ہوتا ہے، انسان جب سو رہا ہو تو میدا بھی آرام کی حالت میں ہوتا ہے، کچھ کھانے پینے کی صورت میں کوئی چیز میدے کے اندر نہیں اتر رہی نیند کی حالت میں، سونے کی حالت میں، اب میدے کی نسیں یعنی دل میدے کی نسوں کو سکیڑ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. اور انسان جب فل بور اٹھ کر مثلا دودھ کا گلاس پیتا ہے یا پانی کے چند گھونٹ پیتا ہے تو دل اسی وقت حکم دیتا ہے، اور اپنے حکم سے اور اپنی صلاحیت سے سکڑی ہوئی نسوں کو دوبارہ کھول دیتا ہے. وہ کون ہے جو دل کو اس امر کی اطلاع دیتا ہے کہ انسان یہ شخص اب دودھ پی رہا ہے، تو دل کی یہ صلاحیت بھی بول بول کر کسی بنانے والے کا پتہ دے رہی ہے. اور دل سے متعلق سب سے اہم، اچھا پھر ایک اور بات، انسان جب مثلا دوڑ لگاتا ہے، اب جب انسان دوڑ لگاتا ہے تو انسان کی انرجی جو ہے وہ صرف ہوتی ہے، انسان کے سارے اعضاء دوڑ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اب زیادہ اعضاء کو خون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اعصاب کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. جب انسان دوڑتا ہے تو یہ دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ تیز تیز دھڑکنے سے اور زیادہ پمپ کرنے سے خون ان حصوں تک پہنچایا جائے جو کہ دوڑ میں استعمال ہو رہے ہیں. وہ کون ہے کہ جو دل کو انسان کے دوڑنے کی اور اس عمر کی اطلاع کرتا ہے کہ انسان اب اس وجود نے دوڑنا شروع کر دیا ہے، اس کے اعضاء کو خون کی ضرورت ہے، تو تیز تیز دھڑک اور اس کے ایک ایک عضو تک خون کی زیادہ مقدار پہنچا دے. وہ اللہ ہے جو جس نے دل کے اندر اس صلاحیت کو رکھا. اور پھر دل سے متعلق سب سے اہم اور دلچسپ پہلوؤں میں سے ایک اس کی مخصوص یعنی مقناطیسی الیکٹرو میگنیٹک صلاحیت ہے اور الیکٹرو میگنیٹک بناوٹ ہے. اور ہر عضو انسانی وجود کا اپنے عمل کے دوران، اپنے ایکشن کے دوران ایک خاص حد تک کرنٹ پیدا کرتا، مگر دل میں اس کرنٹ کی مقدار یا طاقت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسے جسم کے تمام حصوں میں باقاعدہ محسوس کیا جا سکتا. چونکہ برقی کرنٹ دل کے عمل کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کو ایک کاغذ پر گراف کی صورت بھی دی جا سکتی ہے، اس سے دل کی صحت کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں. اور اسے الیکٹرو کارڈیوگرام یا مختصر حروف میں ECG کہا جاتا. اور قدرت نے جہاں دل کو فٹ کیا ہے، یہ رادار کے ریسیور کی طرح بالکل اپنے مخصوص مقام پر فٹ ہے، اور جہاں یہ دل فٹ ہے وہاں اپنا ایک مخصوص مقناطیسی میدان ترتیب دے رہا. مثلا جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں یا اچھی آواز سنتے ہیں تو اچانک اپنے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہیں، اور یہ انسان کے وجود کے اندر خوشی کی وہ کیفیت اسی برکہ برق اسی مقناطیسی میدان کے اندر واقع ہوتی ہے جسے دل بنا رہا ہوتا ہے، جسے دل ترتیب دے رہا ہوتا ہے. اور انسان کی تمام تر روحانی کیفیات کا تعلق بھی اسی مقناطیسی میدان کے ساتھ ہوتا ہے. اب دل کے بارے میں ایک اہم حقیقت وہ یہ ہے کہ ایک مشہور ایٹلس جسے سبوٹا ایٹلس کہا جاتا ہے، اس کے 1952 کے ایڈیشن کے اندر دل کی ایک تصویر دی گئی ہے، اور اس دل کی اس تصویر سے یہ امر ثابت ہو رہا ہے اور باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر دل کی وہ تصویر کو ایک خاص زاویے سے کاٹا گیا ہے، اور وہ جو تصویر دی گئی ہے دل کو ایک مخصوص زاویے سے کاٹ کر اس دل کے اندر کٹے ہوئے دل کی اس تصویر میں سے لفظ اللہ صاحب دل کے اندر نظر آ گیا. اور یہ تصویر باقاعدہ کچھ کتابوں کے اندر مذکور بھی ہے. اور یہ دل چونکہ ایک منٹ میں تقریباً 80 دفعہ دھڑکتا ہے، اور ہر دھڑکن پر یہ دل کھلتا ہے، اور جب یہ کھلتا ہے تو ان دستخطوں کو اور اللہ کے نام کو ایک جھنڈے کی طرح یہ دل کھول کر ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ جھنڈا اربوں انسانوں کے دلوں میں اسی طرح ہر آن لہراتا رہتا ہے. اور ہر آن جب بھی دل دھڑکتا، جب بھی دل کھلتا ہے، جب بھی ہر دھڑکن پر دل کھلتا ہے، یہ جھنڈا لہرا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا نام ایک جھنڈے کی طرح اس دل کے اندر لہرا جاتا ہے. تو یہ وہ نام ہے جس خالق کائنات نے ایک سائن کی طرح، ایک دستخط کی طرح انسان کے دل کے اندر سبز کر رکھا ہے. یہ ایک ایسا آٹوگراف ہے جس پر خود اللہ رب العزت نے اپنے نام کے دستخط فرما دیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آقے دو جائیں اشارت ماتے ہیں کہ انسان کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کہ خالق کائنات نے اپنی ذات کی معرفت اور اپنے قرب کی تلاش کی ایک سوچ فطری طور پر انسان کے وجود کے اندر داخل کی ہوئی ہے. اور حاضرین محترم، خالق کائنات اور اس کا قرآن مجید پکار پکار کر ہمیں اس بات کی دعوت دے ہیں کہ انسان اپنے وجود کے اندر دیکھ کہ تیرے وجود کا ایک ایک خلیہ پکار پکار کر اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح کر رہا ہے، اور تیرا وجود تجھے ہمارے وجود کی گواہی دے رہا ہے، تیرا جسم تجھے ہماری ذات کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ تو انسان کا وجود تھا، اب آئیے آفاق یعنی اس کائنات کے اندر جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے، انسان کی خارجی کائنات، انسان کی اپنی وجود سے باہر کی کائنات، اس کے اندر قدرت کے چند مشاہدے اور قدرت کے چند کرشمے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کی شاعت فرماتا ہے انا کل شعی ان خلق نہ ہو بقدر، کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو عناصر کی ایک مقرر اور معین مقدار سے پیدا کیا۔ عناصر ہیں اس کائنات کے اندر کہ جن سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، ترتیب پاتی ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان ایلیمنٹس کی ایک مقرر اور ایک سپیسیفک مقدار رکھی ہے کہ جس سے ہم نے اس کائنات کو، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور وہ جو ایلیمنٹس ہیں، وہ جو عناصر ہیں، ان کو موجودہ سائنس نے ان عناصر میں سے کسی کو آکسیجن کہا، کسی کو ہائیڈروجن کہا، کسی کو نائٹروجن کہا، کسی کو کاربن کہا، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ انہی عناصر کو ہم نے ایک مقررہ مقدار عطا کر کے ہم نے کائنات کی مختلف چیزوں کو ہم نے پیدا کیا۔ مثال کے طور پر پانی ہے، اب پانی کا جو کیمسٹری کے اندر فارمولا ہے وہ H2O ہے، یعنی ہائیڈروجن دو حصے اور آکسیجن ایک حصہ، پانی میں دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ہے۔ یہ ہر چیز آپ غور کرتے چلے جائیں کہ کس طرح، یعنی معلوم، واضح طور پر معلوم ہوتا ہے انسان اگر غور کرے کہ کوئی ہستی ہے جس نے اس نظام کو تھاما ہوا ہے، کوئی ہستی ہے کہ جس نے اس اعتدال کو تھاما ہوا ہے۔ مثلا پہلی مثال ہم پانی کی لیتے ہیں کہ پانی کے اندر دو حصے ہائیڈروجن ہے، ایک حصہ آکسیجن ہے، اگر اس مقدار کو ذرہ برابر بھی گھٹا دیا جائے یا زیادہ کر دیا جائے، گھٹا بڑھا دیا جائے، کم و بیش کر دیا جائے، تو یہ ایک زہر بن جاتا ہے، پھر یہ پانی نہیں رہتا، پھر انسان کی موت کا سبب بن جاتا۔ اور اگر یہ دونوں مساوی ہوں، دونوں ایکول ہوں، دونوں برابر ہوں، تو پھر بھی یہ ایک زہر بن جائے گا جو انسان کے وجود کے لیے زہر حلال، زہر ہلاکت ہو جائے گا۔ ان کے مختلف اوزان سے پھر آگے لاکھوں مرکبات تیار ہو سکتے ہیں، اور ہر مرکب زہر بنتا ہے، لیکن اگر دو حصے ہائیڈروجن ہو اور ایک حصہ آکسیجن ہو، تو پھر یہ زہر نہیں بلکہ پانی بنتا ہے، کہ زہر زندگی کو ختم کرتا ہے مگر پانی زندگی کو قائم رکھتا ہے۔ اور وہ کون ہستی ہے کہ جس نے سمندروں کے اندر اس مقدار کو تھام رکھا ہے، کہ جو سمندروں کے اندر وہ کون ہستی ہے کہ جس نے سمندروں کے اندر اس نظام کے اندر اور اس پانی کے اندر اس مقدار کو تھام رکھا ہے، وہ فقط اور فقط رب کائنات کی ذات ہے۔ اگر یہ مقدار تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائے تو سارے کے سارے دریا اور سارے کے سارے سمندر یہ زہر کے ایک سیلاب میں تبدیل ہو جائیں۔ وہ کون ہے جو سمندروں کو زہر کا سیلاب بننے سے محفوظ فرما رہا ہے؟ وہ ذات فقط رب کائنات کی ذات ہے، اور یہ پانی اللہ پاک اس کو پھر زندگی کا سبب بنا رہا، زندگی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہائیڈروجن دو حصے اور آکسیجن ایک حصہ ملا کر جو ہم نے پانی بنایا ہے، آگے پھر ہم نے ہر جاندار کو اسی پانی سے پیدا کیا، اور وہ کون ہے جس نے اس نصاب کو، اس تناسب کو تھام رکھا ہے؟ حاضرین، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور یہ پانی بھی، پانی کا قطرہ قطرہ بول بول کر اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ اس طرح قرآن مجید ایک مقام پر فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ایک معین مقدار میں ہر چیز کو نازل کرتے ہیں، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اشیاء کی تخلیق اور ترکیب سے غافل نہیں ہیں۔ اب آئیے نباتات اور حیوانات کی طرف آتے ہیں۔ یہ نباتات اور حیوانات، یہ جانداروں اور درختوں کی ترکیب، یعنی جو ان کی کمپوزیشن ہے، یہ آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن اور دیگر نمکیات سے ہوئی۔ ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن، نائٹروجن اور دیگر نمکیات ملتے ہیں، تو کہیں اللہ رب العزت ان کو ملا کر ہڈیاں بنا رہا ہے، انہی کی ترکیب سے کہیں اللہ پاک پٹھے بنا رہا ہے، انہی کی ترکیب سے کہیں اللہ پاک خون بنا رہا ہے، اور انہی سے کہیں اللہ پاک انسانی وجود پر بالوں کو اگا رہا ہے، اور پھر انہی ایلیمنٹس کی ترکیب بدل بدل کر اللہ رب العزت انہی اجزاء سے، انہی ایلیمنٹ سے کہیں شگوفے پیدا کر رہا ہے، انہی ایلیمنٹ سے اللہ پاک کہیں پھول پیدا کر رہا ہے، کہیں پھل پیدا کر رہا ہے، کہیں خوشے پیدا کر رہا ہے، کہیں رس پیدا کر رہا ہے، کسی چیز کو میٹھا بنا رہا ہے، کسی چیز کو کڑوا بنا رہا ہے، کسی چیز کو کھٹا یعنی ترش بنا رہا ہے۔ تو قرآن مجید بار بار اس امر کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور 756 بار قرآن مجید نے اس مطالعہ فطرت کی دعوت دی، اور سمجھا کہ لوگوں اس نظام کائنات پر غور کرو، ایک ایک چیز تمہیں رب کے وجود کا پتہ دے گی۔ اب آئیے مثلا لیمو اور کالی مرچ نباتات کے اندر، یہ لیمو کا درخت ہے، کالی مرچ کا درخت ہے، اس سے دو پھل، لیمو اور کالی مرچ، کالی مرچ جو ہے وہ اس سے وہ پیدا ہوتی ہیں. اب لیمو اور کالی مرچ کے اندر ہائیڈروجن 10 حصے اور کاربن 20 حصے ہوتا, یعنی ہائیڈروجن 10 حصے اور کاربن 20 حصے ہو تو یہ لیمو بھی تیار ہوتا ہے, کالی مرچ بھی تیار ہوتی ہے. اب مقدار دونوں کی ان کے اندر برابر ہے, لیکن صرف مالیکیول کے اختلاف سے اللہ رب العزت نے ایک چیز کو لیمن بنا دیا, دوسری چیز کو کالی مرچ بنا دیا. اسی طرح کوئلہ ہے یہ بھی کاربن سے بنتا ہے, ہیرا ہے یہ بھی کاربن سے بنتا ہے, دونوں ایک ہی عنصر ایک ہی دونوں کا ایلیمنٹ ایک ہے, جو بھی کاربن سے بنا یہ بھی کاربن سے بنا, مگر مالیکیولز کے تھوڑے اس کمی بیشی سے ایک چیز کاربن سے کوئلہ بن رہی ہے, دوسری چیز ہیرا بن رہی ہے. اب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم, کہ وہ لوگ اس نظام کائنات پر غور کیوں نہیں کرتے. وما خلق اللہ من شیء, اور جو کچھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا جو لوگ اس پر غور نہیں کرتے. وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم, لگتا ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہے. گویا اس نظام کائنات کو دیکھنا اور دیکھ کر رب کے وجود پر دلیل قائم نہ کرنا اور ان چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں معلوم نہ کرنا, خالق کائنات اس امر کو موت, موت کا اس امر کے لیے موت کا لفظ بول رہا ہے, اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ گویا یہ ایک موت ہے جو ان کے جسموں پر ان کی بصارتوں پر طاری ہے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو آئنسٹائن بھی پکار اٹھا تھا اور اس نے کہی تھی کہ وہ انسان جو کائنات پر تعجب کے اظہار کے لیے ایک پل ٹھہر نہیں جاتا, رک نہیں جاتا, نظام کائنات پہ غور کرتا ہے اور تعجب کے اظہار کے لیے ایک پل ٹھہر نہیں جاتا اور ان چیزوں کی حقیقت کو دیکھ دیکھ کر اللہ کا خوف اس کے دل میں طاری نہیں ہوتا, وہ شخص ایسا ہے کہ جیسے مر چکا ہے اور اس کی آنکھیں بصارت سے محروم ہو چکی ہیں. اور اس عمر کا اعلان قرآن مجید آج سے 1400 برس پہلے کر چکا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہماری اس نظام کائنات کو دیکھتے تو ہیں مگر دیکھ کر ہمارے وجود کی دلیل نہیں بناتے اور ہماری قدرت اس کے اندر سے نہیں دیکھتے, وہ ایسے ہیں کہ گویا ان کا احساس مر چکا ہے. اب حاضرین محترم, یہ بادلوں میں چمکنے والی بجلی یہ کس طرح اللہ کے وجود کی دلیل بنتی ہے؟ مثلا جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو ارد گرد کی آکسیجن یہ نائٹروجن میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور جب ارد گرد کی آکسیجن نائٹروجن میں بدل جاتی ہے تو وہی نائٹروجن پھر بارش کے قطروں کے ساتھ اس زمین کی طرف آتی ہے. اور 1871 کے اندر ایک سائنسدان کیونڈش نے بھی اس کو ثابت کیا تھا کہ آکسیجن کے اندر اگر بجلی چھوڑ دی جائے تو وہ نائٹروجن میں تبدیل ہو جاتی ہے, جس میں کچھ مقدار کھاد کی بھی ہوتی ہے, اور یہی نائٹروجن پودوں کی غذا بن جاتی ہے. گویا دوسرے الفاظ میں بجلی کی ہر چمک اور ہر تبسم انسان کے لیے پیغام حیات بن جاتا ہے, انسان کے لیے پیغام حیات بن جاتی ہے. اور حاضرین محترم, یہ وہ بجلی چمک چمک کر آکسیجن کو نائٹروجن میں تبدیل کر کے بارش کے قطروں کے ساتھ ساتھ جو ہستی زمین کی طرف بھیج رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے حکم دیا بجلی چمک, بجلی چمکی, اس نے ارد گرد موجود آکسیجن کو نائٹروجن میں تبدیل کیا. پھر اللہ رب العزت نے پانی کے قطروں کو حکم دیا کہ پانی کے قطروں اس نائٹروجن کو ساتھ لے کر زمین کی طرف جاؤ, اور یہی نائٹروجن پھر نباتات کی غذا بن جائے گی, نباتات کی زندگی کا ذریعہ بن جائے گی. یہ بجلی چمک چمک کر اللہ رب العزت کے وجود کی گواہی دے رہی ہے. اس طرح یہ سمندر, مثلا سمندروں کے اندر موجود نمکیات ہیں, سمندروں کے اندر نمک کیوں پایا جاتا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نمک کے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ نمک انسانی گوشت ہو یا جانوروں کا گوشت ہو, یہ نمک کسی چیز کو بھی گلنے سڑنے سے دیر تک جو ہے وہ محفوظ رکھتا, گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو پرانی مصری قدیم مصری اقوام تھیں وہ اپنے جو فرما روا ہوتے تھے, ان کے جو بادشاہ ہوتے تھے, جب وہ مر جاتے تھے تو ان کو اس خیال کے پیش نظر کے تئیں قبروں میں یہ گل سڑ نہ جائیں نمک لگا کر دفن کیا کرتے تھے. اور جب تک فریجیں نہیں تھیں, فریزر نہیں تھے, لوگوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ نمک لگا کر گوشت کو محفوظ رکھا کرتے تھے. آج بھی بعض مقامات پر نمک لگا کر گوشت کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو چونکہ وہ سمندر جس کے اندر لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی, اور اسی سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوقات روزانہ مرتی رہتی ہیں, تو اگر اللہ پاک اس سمندر کے پانی کو نمکین نہ بناتا تو سمندروں کے اندر ایک تعفن پیدا ہو جاتا, ایک بدبو پیدا ہو جاتی. خالق کائنات نے انسانیت کے ماحول کو اس بدبو سے پاک رکھنے کے لیے اللہ پاک نے سمندروں کے پانی کو نمکین بنا دیا, سمندروں کے پانی کو نمکین بنا دیا تاکہ جو جانور یہاں مر جائیں وہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں, تاکہ ماحول بدبو سے اور تعفن سے محفوظ رہے. یہ خالق کائنات کہ اگر وجود پر اس کی قدرتوں پر غور کریں تو ایک ایک چیز اس کے وجود اور اس کی قدرت کا پتہ دے رہی ہے. حاضرین محترم, اسی طرح مثلا ایک حیرت انگیز نظام ہے کہ زمین کو چونے کے علاوہ سلفیورک ایسڈ کی بھی ضرورت ہے,
فاسفورک ایسڈ کی بھی ضرورت ہے، نائٹرک ایسڈ کی بھی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی بھی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں عموماً پہاڑوں میں ملتی ہیں۔ اگر ہم خود ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں اور کدال لے کر فرہاد کی طرح ہر پہاڑ کو کھودتے